sebab sesuai dari sendiri hijab. Saudara suami istri di 2 April 2019. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إني أخاف من مدح ہے اس کو کھینچئے اور اس جملے اس لفظ کو پڑھنے میں موسٹلی لوگ غلطی کرتے ہیں عذاب علیم پڑھتے ہیں یہ عذاب علیم ہے عذاب علیم معنی ہوتا ہے بڑا دردناک عذاب اور اگر اس کو پڑھ لیا جائے عذاب علیم تو بہت جانکار عذاب ترجمہ ہو جائے گا کوئی لنک رہ جائے گا اس سے تو عذاب علیم ہے یہ الف کے ساتھ حمزے کے ساتھ وہی إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا ما نراك اتبعك اسٹاپ جب کریں گے تو کیا پڑھیں گے تبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي بادي الرأي وہ جو الف کے اوپر جزم دیا ہوا ہے ایک فرق جان لیجیے حمزہ اور الف کے پروناؤنسیشن میں بہت بڑا فرق ہے حمزہ کا ایک مقرر مخرج ہے وہ کیا ہے شروع حلق جو سینے کی طرف ہوتی ہے جیسے با ما اور الف کا مخرج مقرر نہیں ہے منہ کے اندر جو اس تیز سے خالی جگہ اس کو جوک بولتے ہیں وہاں سے نکلتی ہے وہ دوسرا فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ اپنے پہلے زبر کی تابع ہوتی ہے ہمیشہ جب بھی الف آئے گی تو ایسا امپاسبل ہے کہ وہ اپنے پہلے بغیر زبر کے آ جائے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سوال کو کہ بہت سارے جگہوں پر تو نہیں ہوتا ہے وہ لکھاوٹ پہ جو الف لکھا ہوا ہے وہ حمزہ ہے الف زبرا الف زیر اے الف پیش او یہ تینوں حمزہ ہے الف نہیں ہے یہ تو یہ بادیہ رأی ہے بیٹھ کر دیں وہاں بادیا رہی گڈ آ جاتا ہوں سو
وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كنت على بجنة من ربي على بجنة من ربي وآتاني رحمة من عندي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون
تجهلون بتائے سے پہلے نہیں کہ پانچ حرف ایسے ہیں کہ جب ان کو پڑھا جاتا ہے خاص طور ساکن جب ہوتے ہیں تو آواز مخرج میں گونجتی ہے اس کی اسی میں سے جیم بھی ہے تج 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 حلون
وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب غيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أكون ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا
أعينكم کیا ہے أعينكم اور خیرا نہیں ہے یہ خیرا ہے کیا ہے خیر عربی لب و لہجہ یہ کہ ہمیشہ حروف کو دبایا جاتا ہے آئی بئی تئی خی خیرا
الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
فاتینہ نہیں ہے یہ فاتینہ اور فاتینہ کے مطلب میں جانتے کتنا فرق ہے اگر اس کو فاتینہ پڑھا جائے تو ترجمہ ہوگا تو تجھے مجھے مار ڈال کیا ترجمہ ہوگا تو مجھے مار ڈال اور فاتینا کا مطلب ہوتا ہے تو اتنا تو میرے پاس آ اب اندازہ لگا نہیں کیا کر کتنا فرق آپ لوگ کر دے رہے ہیں ذرا اچھی زبان ادھر سے ادھر ہوئی ہے بات آئیے پوتوں سے ہے نا فاتینا اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہم لوگوں کے یہاں پرنٹر قرآن شریف ہے الف کے اوپر جو جزم بنا ہوتا ہے وہ علامت ہے حمزے کی اور جو عرب میں قرآن شریف چھپا ہوتا ہے اس میں دیکھیں لوگ پاس اس کے اوپر حمزہ دیا ہوگا چھوٹا سا دیا ہی نہیں دیا فأتنا پہ
فأتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم
اسی لیے میں تین مرتبہ پڑھا کہ تاکہ ہم لوگ اس کو پک اپ کر سکیں ان پہلا ان ہے اور دوسرا آؤں ہے ان آؤں ایک اظہار ہے ایک اخفا ہے جیسے پنگ کھاؤ اسے انگ پنگ انگ منگ جنگ وہی ہونا یہاں ہوگا اس لیے کہ حروف حلقی اگر تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد آ جائے تو قانون یہ ہے کہ اس نون اور میم ساکن میں اظہار کیا جاتا ہے, اس کو ہٹا دیا جائے گا, اور ان میں جو نون ہے اس کے بعد آج اس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حمزہ ہے, تو اس لیے اس نون میں اظہار ہوگا. اور حروف حلقی اور یرملونا کے حروف کے علاوہ اور نون ساکن کے نون کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے اس میں اخفا کیا جاتا ہے. اور سواد یہ کہاں چلا گیا, ان آؤں, اس نون میں سواد جو ہے نہ تو حلقی حروف ہے نہ یرملونا حروف ہے اور بھی نون ہے کہ اس کے ساتھ بلا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی, اڑ گئی, کلاس لیجیے پھر آپ لوگ, لیکن وہ لینگویج کی ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں. انشاءاللہ فقہ کی کلاس کرنے کو سوچ رہے ہیں, اس لیے کیونکہ فقہ کی کلاس بہت ضروری ہے, بارش شریعت انشاءاللہ پوری بڑھانے کا خیال ہے, کیونکہ بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, نا جانکاری کی بنیاد پر آدمی بکھر رہا ہے ادھر سے ادھر. انشاءاللہ بہت ذہنی طور پر ہم تیار ہو رہے ہیں اس پر کہ اس کو پوری دھار شریعت جتنی زندگی ہماری ہے اگر ہو سکا تو 200 پڑھا دی جائے, وہاں کم سے کم اتنی تو پڑھا دی جائے کہ تاکہ جو روز مرہ کے مسائل ہیں وہ آپ لوگ حدیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں نکال سکیں, سمجھ سکیں. انشاءاللہ اس کا ہم ٹائم نکالیں گے, لیکن کیا بتائیں, اکیلی جان کیا کیا کریں, مسئلہ یہ ہے. سر بسم اللہ,
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله العظيم.
مشرکین اور کفار کے تعلق سے پہلے یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لا سکنے نہ لانے پر اس قدر بڑے مجرم ہیں اور ان کو کتنا بڑا عذاب دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اسی منظرنامے میں مسلمان مومنین صالحین کے تعلق سے قرآن نے بیان فرمایا کہ چونکہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیا, عمل صالح کیا اور اپنے سارے مسائل کو اللہ کی طرف ڈال دیا. بات یاد آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو اپنے سارے مسئلے کو اللہ کی طرف سپرد کر دو. تو ان کی صورت حال کیا ہے کہ وہی دراصل کامیاب ہیں اور انہیں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے نا. اچھا صاحب, اب یہاں پہ ایک بڑی لمبی کہانی شروع ہو رہی ہے حضرت سجدنا نوح علیہ السلام کی. تو یہاں پہ ایک بہت لمبی کہانی شروع ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام, اور آپ ذرا دل کھول کے سنیے گا کہ اس وقت کے انوائرمنٹ میں اور اس وقت کے ماحول میں کچھ فرق بھی ہے کہ نہیں ہے. جملے پہ غور کیجیے گا, اس وقت کے ماحول میں اور اس وقت کے ماحول میں کچھ فرق ہے بھی کہ نہیں ہے. طرح چبھتا ہوا انداز قرآن مقدس کا یہاں ہو چکا ہے. سب سے پہلے رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. یوں تو نبی اور بھی آئے تھے لیکن صاحب شریعت رسول سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. اور اس تعلق سے اور بھی یہ بات ذہن کے اندر رکھی جائے کہ حضرت نوح اول العزم رسولوں میں سے ہیں. اول العزم رسول صرف پانچ یا چھ ہیں بس, انہی میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی. یہ بڑے برگزیدہ انتہائی شرفوں مرتبتوں نجابتوں بزرگیوں بلندی والے پیغمبر ہیں یہ لوگ, اور ان سب کے آقا اور سردار ہمارے اور آپ کے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام شاکر ہے. کیا نام ہے؟ شاکر. ان کا رسم نامہ ہے شاکر ابن ملک ابن متبشلخ اور ابن ادریس, یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی چوتھی پشت میں آپ ہیں. حضرت ادریس نبی ہیں, رسول نہیں ہیں. نوح آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کی یاد اور اللہ کے خوف میں, اللہ کی رضا میں, اس کی محبت میں اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کو نوح کہا جانے لگا. نوح یہ نوحہ جانتے ہیں؟ نوحہ نا, نوحہ ہی کا ایک ورڈ ہے جو نوح عربی میں یوز کیا جاتا ہے. تو نوح یہ آپ کا نام ہو گیا, ورنہ حقیقت میں آپ کا نام کیا ہے؟ شاکر ہے. دونوں نام کو ذرا سا غور کریں, شاکر شکر کرنے والا اور نوح اللہ کی یاد میں رونے والا. تو چونکہ آپ نبیوں کی پوری جماعت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, سب سے لمبی زندگی آپ کی اور سب سے لمبا دائرہ تبلیغ آپ کا, سب سے لمبا پیریڈ آپ کا, 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی لوگوں کو, اور اس پورے عرصے میں اللہ اکبر وہ کیسی پیاری آنکھ تھی جو سدا اللہ کی یاد میں روتی رہی ہے نا. رونے والی آنکھیں اللہ کو بہت پسند ہیں, بہت پسند ہیں. غالب المکاشفہ ہی کی کوئی روایت ہے جن کے اندر آ رہی ہے کہ رب کریم رونے والے بندے کو جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے روتا ہے اور اس کی پلکوں پر مکھی برابر بھی اگر آنسو آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھ رہے ہو میرے بندے کو, دیکھ رہے ہو میرے بندے کو, کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی اس کا ہے؟ اللہ مکھی برابر خالی آنسو, کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی اس کا ہے؟ کوئی نہیں. تو جب میرے علاوہ کوئی اس کا نہیں ہے تو میں اس کی ضرور سنوں گا. یہ ہے خود اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو بیان فرمائے گئے ہیں. اللہ اکبر, چشمان مبارک سے آنسو بس آ کرتے ہیں. واقعہ یاد ہے نا آپ کو, حدیثی کا واقعہ ہے کہ ایک بکری چرانے والا جنگلوں میں بکری چرا رہا تھا تو اس کی بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا, بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا. کچھ لوگ تلاش کرتے حضور کو پہنچے وہاں پہ, پوچھا اے چرواہے یہ بتا کیا ادھر تم نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اس میدان میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا, میری بکریاں بہت خوشحالی کے ساتھ چرتی تھیں. آج چند دن ہوئے ہیں, پتہ نہیں کون ایسا ہے کہ اس کے رونے کی آواز پر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے. جب تلاش کی گئی تو دیکھا حضور ایک پہاڑی کے دامن میں سر نیاز کو اپنے رب کے حضور خم کیے ہوئے مسلسل روئے چلے جا رہے تھے, اور صرف ایک ہی بات تھی کہ اللہ میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. وہ ہیں عظیم الشان پیغمبر ہمارے آقا. تو سب سے پہلے پیغمبر یعنی مقام رسالت پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت نوح کی ہے. اور یعنی سوچنے کا مقام ہے کہ 950 سال تک اگر کوئی عظیم پیغمبر کسی مردہ قوم کے اندر تبلیغ کر رہا ہو اور وہ بھی ایمان لانے والے کتنے کی انگلیوں پر گن لیے جائیں, انگلیوں پر گن لیے جائیں. ارے بھائی, اگر ہر سال کا اگر صرف ایک ہی آدمی ایمان قبول کر رہا تو کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 950 نا. لیکن ہوئے کتنے؟ 70 یا 72. کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 70 یا 72. اللہ اکبر. اب اندازہ لگا لیں کہ پیغمبر اس منزل میں اپنے دل پر کتنا جڑ کرتے رہے ہوں گے, کتنی بار ان کی زبان پر ایسے الفاظ آئے ہوں گے کہ اللہ ان کو تباہی کر دے. لیکن نہیں, زبان پر الفاظ آ کر کے واپس چلے گئے ہوں گے, اس لیے کہ ہر پیغمبر رحمت کا مجسمہ ہوا کرتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا بھائی, ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے کہ اگر ایک سے دو بار اپنے بچے کو کسی کام کے لیے کہا جائے تیسری مرتبہ تیوری چڑھ جاتی ہے, ہوتا نہیں ہوتا ہے نا؟ اور وہ پیغمبر 950 سال تک. اللہ اللہ, کیا برداشت تمادہ ہوتا ہے پیغمبروں کا. تو یہ صورتحال ان کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت تو تبلیغ جو دی ہے وہ جانتے ہیں کیا موقع تھا؟ وہ ان کا میلے کا موقع تھا. بڑی گراوٹیں آ گئی تھیں ان کے اخلاق و اقدار میں, شراب, ناچ, گانا, جوا, زنا, ان کا شیوا بن چکا تھا. 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال. 40 سال کی عمر شریفہ ہوئی تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا, اور وہ پہلی بار بات تھی کہ پورا میلہ لگا ہوا تھا اور آپ نے کھڑے ہو کر کے وہاں پہ لوگوں کو ان کی ان غلط حرکات اور غلط روایات, غلط اقدار, غلط کردار سے ان کو آگاہ کیا کہ جو تم کر رہے ہو یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے, حقانیت کے بھی خلاف ہے, اور فطرت اور طبیعت کے بھی خلاف ہے. ہوتا کیا تھا کہ کوئی شراب پی رہا ہوتا تھا, کچھ لوگ طوائفوں کے ناچ دیکھ رہے ہوتے تھے, کچھ لوگ اپنے نفس کی آسودگی کے لیے زنا کر رہے ہوتے تھے, کوئی روکنے والا نہیں تھا. معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس میں ایک حق کی آواز پہلی بار اٹھی تھی, تو ظاہر سی بات ہے اس آواز کو دبانے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی ہوں گی آپ سوچ سکتے ہو. آپ سوچ سکتے ہو کہ اس ایک آواز کو دبانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہوں گی. اور ذرا سائیکولوجیکل طریقے پر یہ سوچتے چلیے, ایک پیغمبر کھڑا ہوا ہے, سوچے ذرا سا ٹھنڈے دل سے, اور اس نے ایک دعوت دی ہے, اور اس کے ارد گرد ایک پورا حلقہ باندھے یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں. کوئی اپنی دولت کا غرور پیش کر رہا ہے, کوئی اپنے رتبے کا غرور, کوئی اپنی طاقت کا غرور, کچھ لفنگے قسم کے لوگ جبلے بازی بھی کیے ہوں گے, کچھ کمینے قسم کے لوگ گالیاں بھی دیے ہوں گے, اور ایک پیغمبر پر ہاں کھڑا ہو کر کے کس دل گردے کے ساتھ اس نے دین کی دعوت دی ہوگی. میرے دوستو, جو دین کی دعوت دیتا ہے وہی اس منصب کو سمجھ سکتا ہے. سننے والوں کو اتنا محسوس نہیں ہوتا جو دینے والا دعوت کا ہوتا ہے, اس کو پتا چلتا ہے نا. اللہ اکبر. تو پہلی ہی آواز جب سنی نا, تو سب سے پہلا اٹیک جو ان لوگوں نے کیا تھا جانتے ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا کہ ذرا سوچیے گا کہ اس انوائرمنٹ میں اس انوائرمنٹ کا فرق ہے. جب پہلی دعوت آپ نے پیش کی, یہ بد اخلاقیاں چھوڑ دو, یہ زنا جیسے گھناؤنے کام, یہ تمہیں تمہارے شایا نشان نہیں ہے, تم انسان بنائے گئے ہو. بتوں کو, اس زمانے کے 4 بت بہت مشہور تھے جس کا سورہ نوح کے اندر ذکر کیا گیا ہے, بدھ, یبوس, یعوق اور نصر. بدھ, یبوس, یعوق یہ تینوں میل تھے, مرد بت تھے, اور نصر ان کی عورت بتنی تھی. سمجھا آپ نے؟ یہ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر کے بناتے تھے. اور اس سے پہلے بتوں کا کانسیپٹ تاریخ میں نہیں پایا جاتا ہے. حضرت نوح سے پہلے بتوں کا کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے, اور جو پیغمبر آئے ان کے ہاں یہ تو ہے بیر عربی ہو گئی, لوگوں نے اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا, بدعملیاں کی, بدخلاقیاں کی, لیکن بتوں کا کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے. سب سے پہلا کانسیپٹ بتوں کا حضرت نوح کے دور میں پایا جاتا ہے. اور اس وقت
ایک پیغمبر کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1,000, 2,000, 3,000 افراد کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ان کے ضمیر کو بڑی چوٹ لگے گی اور ہو سکتا ہے میرے اوپر ٹوٹ بھی پڑے, مجھ کو زخمی بھی کر دیں, مجھ کو مار بھی سکتے ہیں, مجھ کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. مگر پیغمبر کس قدر قوی اور جری ہوتا ہے اور اپنے رب پر اس کا اعتماد کتنا مستحکم ہوتا ہے, جیسا آپ نے وہ بات ان کے سامنے کہہ دی. اسی لیے میں کتنی بار اس حدیث کو پیش کر چکا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہر پیغمبر کو کئی کئی موتوں کی طاقت دیتا ہے, ورنہ اگر پیغمبر کو اتنا جری و قوی نہ بنایا جائے تو بہت سارے لوگ پیغمبر کو تباہ کر سکتے ہیں اور اس کی تبلیغ, اس کی دعوت اور اس کا ارشاد دم توڑ سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے آواز لگائی تو سب سے پہلی جو آواز دشمنوں کی طرف سے اٹھی تو یہ تھی کہ یہاں تم ہم کو دعوت دے رہے ہو, پیغمبری کا ظاہر اعلان کر رہے ہو, ہماری جیسے ہو تم. کیا کہا تھا؟ ہمارے ہی جیسے ہو. یہی جملہ کہا تھا سب سے پہلے, ماں گوا کا اللہ بشارم مت روا. دیکھنا ہے تقریبا ہے یہاں پہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا سپا رہے ہیں, تو جب ہم تمہیں اپنے ہی جیسا پا رہے ہیں تو ہم تمہاری آواز کاہے کو قبول کریں گے, کیوں قبول کر سکتے ہیں؟ اب آپ ہاتھ کر اپنے دل پر سوچو کہ اس جملے میں آج کے ماحول میں اس ماحول میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بتا دیجیے کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس انوائرمنٹ کو اور آج کے اس ماحول کو سامنے رکھ کر کے دیکھیے, آج بھی یہی جملہ کہا جا رہا ہے مانوا کا اللہ بشرم مثلنا, اور اس وقت بھی یہی جملہ کہا گیا تھا مانوا کا اللہ بشرم مثلنا, ہم تمہیں اپنا ہی جیسا جانتے ہیں. یہ سب سے پہلا اعتراض پیغمبر پر کفار و مشرکین کی طرف سے ہوا تھا. سب سے پہلا اعتراض کیا تھا؟ کہ تم ہمارے جیسے. معلوم یہ ہوا کہ تاریخ انسانیت میں نبیوں کے خلاف سازشی سب سے پہلا جملہ کون سا ہے؟ تم ہمارے جیسے ہو. یاد رکھیے گا اس کو, پیغمبروں کی تاریخ میں سب سے پہلا سازشی جملہ وہ کیا ہے؟ تم ہمارے جیسے ہو. آج بھی جو قوم بڑے فخر و غرور کے ساتھ کہتی ہے تم ہمارے جیسے ہو, اس کو سوچ لو کہ وہ کہاں سے چلی ہے اور اس کا مطمئن نظر کیا ہے, اس کا اندیہ اور نظریہ کیا ہے, اس کا کانسیپٹ اور بلیف کیا ہے. آپ کو بھی فیصلہ کر لیجیے. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی روشنی میں ساری بات ہو رہی ہے. مان رہا تھا اللہ بشر میں سنا. تین اعتراض ان کا تھا, پہلا یہ کہ تم ہمارے ہی جیسے ہو, اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر پیغمبر بنانا ہی تھا تو تمہیں بھی جیسے. ارے کسی سرمایہ دار کو پیغمبر بنایا گیا ہوتا, یا ٹھیک ہے انسان ہی میں تھوڑی پیغمبر, کسی جن کو بنا دیا گیا ہوتا, کوئی فرشتہ ہمارے پاس ہدایت کے لیے اتار دیا گیا ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور حضرت نوح کی تاریخ میں اس قدر مماثلت ہے جس کا کوئی حدیث نہیں, اتنی مماثلت ہے. اور ایک اور اعتراض ان کا یہ تھا کہ تمہاری دعوت و تبلیغ کو ہم کیا قبول کریں, تمہارے اگل بغل جو لوگ پیستے ہیں وہ انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور عظیم ترین لوگ ہیں, سب سے ذلیل, نہ بدن پر ان کے صحیح کپڑا ہے, بدن سے بدبو آتی ہے, نہ کھانے کا کوئی ٹھکانا ہے, نہ گھر کا کوئی پتا ہے, کچھ نہیں ہے. ایسے لوگ تمہارا مذاق قبول کر رہے ہیں. ہم جیسے بڑے لوگ, امیرانہ ذہنیت رکھنے والے, بڑی ہائی سوسائٹی کے لوگ, ہم تمہاری بات کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہاں ایسا ہے کہ اگر ان لوگوں کو تم ہٹا دو تمہارے ساتھ, ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کر سکتے ہیں بس. اور یہی سیم واقعہ ہمارے آقا کے ساتھ پیش آیا ہے. اور تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ پیغمبر ہی ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے, تم غیب کی باتیں کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یہ اعتراضات ان کے تھے. اندازہ لگا لیجیے کہ اس میں کتنی مماثلت ہے اس اعتراض میں اور آج کے اعتراض میں, کتنی ایکتا ہے اس زمانے کے مراد مشرکوں اور کافروں کے سوال میں اور آج کے اس زمانے کے لوگوں میں کتنی مماثلت ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بڑا پیارا سیدھا سا جواب دیا. قرآن کا اسلوب دیکھیے گا, ہر جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے یا قومی یا قوم قومی آگے وہ چاہتے تو رب کریم کی عطا کی ہوئی طاقت کی روشنی میں صرف زبان ہلا دیتے, ان کی تباہیاں ہو جاتے, ہوئی بات نہیں پھر. لیکن پہلے نہیں, پہلے اتمام حجت کی جاتی ہے, کسی بھی مسئلے میں اپنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اب بھی مان لو, اب بھی مان لو, اب بھی مان لو, اب بھی مان لو, مان لیا تو مان لیا, اگر مان لیا سبحان اللہ, اگر نہیں مانے تو پھر آخری وقت میں پھر عذاب کا دعویہ پیش کیا جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اس پورے واقعے کو سنانے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک کہ حضور اور حضور کے پیارے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تاکہ اتنی لمبی مسافت اور طویل مدت میں پائے جانے والے دعوت و ارشاد کے کارنامے کی روشنی میں یہ سوچیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ابھی قبل ہجرت کی بات ہے, یہ بعد ہجرت نہیں, یہ قبل ہجرت کی بات چل رہی ہے, اس لیے صورت مکی ہے, جن کو ابھی 10 سال کے اندر اندر کا عرصہ گزر رہا ہے, اس 10 سال کے اندر اندر کے عرصے میں جو رکاوٹیں, جو پریشانیاں, جو مصیبتیں, مشقتیں, اضطراب کچھ جھیلنا پڑا ہے, تو یہ تو خالی کل 10 ہی سال ہے. اور وہاں کتنے سال ہیں؟ 950 سال ہے. تاکہ اس واقعے کو سنا کر کے ماں والوں پیروکاروں کے دل کو تسلی دی جا سکے, دل کو تسلی دی جا سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, بڑی یعنی اگر سوچیے تو واقعی دل دہل جاتا ہے, کتنے موزور تھے وہ لوگ کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو طوفان کے تعلق سے آگاہ کیا تو مذاق اڑانے لگے, اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے اس طوفانی واقعے کو حضور نے کفر لنگتے کیا کہا تھا, خیر یہ دھونس جمانے کے لیے خالی ایسا کر رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ دھونس دبانے کے لیے, خالی ڈرانے کے لیے, اور کچھ نہیں کے لیے, صرف ڈرانے کے لیے. اس وقت ان کو یقین نہیں آ رہا تھا, اور اس وقت اس بات کو تسلیم بھی نہیں کر رہے تھے کہ حضرت نوح کوئی ایسی شخصیت گزری ہے, کوئی واقعہ ایسا پیش بھی آیا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس عمرانیت کا کوئی بات تھا ہی نہیں, تاریخ بیان کرنے والے کوئی تھے ہی نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا. انی لکم نذیر مبین, حضرت نوح نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو کھلی ڈر سنا رہا ہوں, دیکھو یہ بدکاری, یہ فحاشی, یہ شراب نوشی, یہ رقص و سرود, یہ گانے ناچ بند کر دو. تمہاری خلقت, تمہاری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی ہے, تم انسان بنا کے بھیجے گئے ہو. انسان کے تعلق سے اس سے بڑا رتبہ اور انسان کا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ کی نیابت کا شرف حاصل ہے. نیابت جانتے ہیں نا, نائب نہیں معلوم ہے, اسسٹنٹ. انسان اللہ کا نائب ہے. وہ اسکول کیا ہے وہ, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ کا خلیفہ ہوتے ہوئے اتنی غلط کاری, اتنی برائی, اتنی بدماشی. آج بھی وہ حضرات جو اپنے نفس کی آسودگی کے لیے ہر طرح کی کمیونٹی اور ہر طرح کا ماحول پسند کرتے ہیں, ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اس واقعے سے اور اس آیت کریمہ سے, ہے نا؟ اللہ کا نائب ہے, اور برائیاں, گانا ناچ, سرود, رقص, شراب, جوا, زنا, جھوٹ, غیبت, لڑانا, چگلی, حسد, انعام, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. دوسری حدیث, اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا ہے میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. اللہ اکبر, میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. انسان رب کریم کی صورت پر پیدا ہوا ہے, اگرچہ وہ اپنی صورت سے پاک ہے. کیا تشبیہ ہے, سملی کے لیے مرتبہ بیان کرنا مقصود ہے. انسان کتنا عظیم ہے. اب انسان اگر برائیوں اور گندگیوں کے ایسے دلدل میں اتر جائے تو اپنے مقصد سے کتنا دور ہو چکا ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت نوح نے فرمایا سعید بھائی پلیز, ہاں نہیں مجھے بڑا ڈر لگا ہوا ہے آپ سے, ہو گیا ہے خیر, آپ نے گواہی نہیں مانگی, گواہی مان لیا میں نے. انی لکھن نبی و مبین, میں تمہیں کھلا ہوا ڈر سنا رہا ہوں. وہ ڈر کیا ہے کہ اگر تم مانو گے ٹھیک, اگر نہیں مانو گے تو پھر سمجھ لو کیا ہوگا. وہ کیا ہے, اللہ تعبدوا الا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو, صرف اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں تمہیں دردناک دن والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. ایک مصیبت کا دن تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اللہ کی عبادت نہ کی. تب سب سے پہلا جملہ تھا اللہ کی عبادت. اس جملے میں کون سی برائی تھی بھائی؟ سبھی لوگ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی شخص بیڑی پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے کہ چھوڑ دو, تو اسے برائی کیوں تو کہا تھا. لیکن اگر سگریٹ پینے والا اس کی جان کا دشمن ہو جائے تو اس کو کام ہو ہی ہوگا. ہر سب انہیں کہا تھا صرف اتنی سی بات کی, اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ ہی کی عبادت کرو, اور کچھ بھی نہیں کہا. قرآن کی روشنی بھی سو اس ایک جملے پر اللہ اکبر, قوم کتنی بدھری اور کس قدر دشمن ہو گئی. اللہ اکبر, ایک جملے کا ذرا جواب سنتے چلیں قرآن کے اسلوب میں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, تو کافروں کی وہ قوم, اس نے کیا جواب دیا؟ تو اس قوم کی سردار جو کافر تھے وہ بولے ما نراك الا بشرا مثلنا, ہم تو تمہیں اپنے جیسا آدمی دیکھ رہے ہیں, بالکل ہماری طرح لگ رہا ہے. حالانکہ کتنا فرق تھا, کتنا فرق تھا ان دونوں آدمیوں میں سوچنے کا مقام نہیں. حضرت نوح کی آدمیت میں اور ان لوگوں کی آدمیت میں کتنا فرق تھا. حضرت نوح تقوی, بزرگی, طہارت, پاکیزگی, عفاف, پاکدامنی, نجابت, شرافت, عزت, جلال, عظمت کس بلندی پر تھے, اور وہ برائیوں کی کس جہنم میں ڈھونڈے پیے تھے. لیکن پھر بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم تم جیسے ہی یا تم ہم جیسے ہو, ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا دیکھتے ہیں. جو ایسا غور اندازہ لگائیں, ہم تو تمہیں اپنا ہی جیسے دیکھتے. اگر یہ کہتے کہ تم ہم کو, ہم تو یعنی ہم تو تمہیں اپنا ہی جیسا دیکھتے ہیں, تم ہم تو تمہارے ہی جیسے نظر آتے ہیں, تو ہو سکتا تھا کوئی افیکٹ ہو گیا ہوتا. ہم تو تمہارے ہی جیسے نظر آتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ نبوت کی کوئی کرن پڑی ہو جی, کچھ فیصلہ ہو جاتا, کچھ فائدہ ہو جاتا. مگر کہا کیا, تم ہم کو ہمارے جیسے نظر آتے ہو. اللہ اکبر, ایک احراز. دوسری بات کیا کہی تھی, وما نواک تباک الا الذين هم اراذلنا بادیا الرائی, اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ تمہاری پیروی کسی نے نہیں کی, اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے, کمینوں نے, عظیم کی جمع ہے, اور وہ بھی سرسری نظر سے کہ وہ تم نے بتایا ان کے عقل نہیں ہے, دماغ نہیں ہے, اسی لیے تمہاری بات کو فوراً قبول کر لیا. دوسرا اعتراض کیا تھا, اور تیسرا اعتراض ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين, اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بات نہیں پاتے ہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. یہ تین دعوے اور تین برائیاں ان کی تھیں, کوئی فضیلت نہیں ہے جیسے ہمیں ویسے کرتے ہے نا. آج بھی اور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جب بھی کسی حق پسند شخص نے کسی حق خاص اٹھایا ہے تو اس کے جواب میں اسی طرح کے جملے سنائی سنے گئے ہیں, سنائی پڑتے ہیں ہمیشہ اس طرح کے جملے. اب تو یہ تھا کہ اس کو قبول کر لیتے وہ لوگ. معلوم یہ ہوا کہ بشریت کا نعرہ لگانے والے لوگ, پیغمبروں کو اپنے جیسا کہنے والے لوگ, یہ آج سے نہیں بلکہ اسی زمانے سے اور اپنے جیسا سمجھنا, اس سے پہلے میں اس بات کو کتنی بار دہرا چکا ہوں, ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ تم ہم کو ہمارے ہی جیسے نظر آتے ہو. چلیے صاحب ذرا سا سوچیے, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہوں گے جو شرابی رہے ہوں گے, ہے نا. لوگوں نے کیا سوچا, یہ نو تم ہم جیسے نظر آتے ہو, ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے جو زکار رہے ہوں گے, ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہ مان رہا تھا اللہ بشرم مثلنا, ہم تم کو اپنے جیسا دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ اس میں چور بھی رہے ہوں گے, ہم تم کو اپنے جیسا دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ اس میں قاتل بھی رہے ہوں گے, ہم تم کو اپنے جیسا دیکھ رہے ہیں. تو کیا پیغمبر واقعی جیسا تھا؟ ایک سوال ہے, کیا پیغمبر جیسے تھے؟ پسند پیدا ہوتا. سیم یہی بات جو آج بولی جا رہی ہے حضور دارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے. ایک چور کھڑا ہو کر کے کہا جو ہمارے سے حضور, ایک قاتل کہہ پڑا ہو کر کے کوئی ہمارے جیسے ہیں, ایک ڈنڈی مارنے والا ہمارے جیسے ہیں, اور ایک زناکار کہے معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں, ایک رابر کہے کہ ہمارے جیسے ہیں, اسے آتی ہے سوچے کا مقابلہ ہے. کیا آپ اسے قبول کرتی ہیں؟ اور کس قدر دریدہ دہنی ہے یہ کہ پیغمبر اپنے برابر کھڑا کر کے سوچنے کا کتنا گھڑیا انداز ہے. اللہ بچائے صاحب, بچائے اس سے, اللہ بچائے. کس کی بولی ہوئی ہے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه, حضرت نوح کی قوم کے کفار نے یہ بات کہی, مومن نہیں بولے تھے. اچھا صاحب, تین اعتراض کا جواب حضرت نوح کی لطافت بیان, شیریں بیانی, میٹھا لب و لہجہ, کتنا اچھا بولا گیا ہے. قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بجنۃ من ربی, حضرت نوح بولے اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر رب کی طرف سے دلیل پر ہوں, وآتانی رحمتم من عنده, اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی, فعمیت علیکم, تو تم اس سے اندھے ہو گئے, انلزمکموها, کیا ہم اسے تمہارے گلے میں لازم کر دے رہے ہیں, وانتم لها کارہون, کہتے ہیں. یعنی حضرت نوح نے سب سے پہلے اس کی صفائی پیش کی, جو لوگوں نے کہا کہ تو یہ کہ پیغمبر دنیا کو بنایا جانا تھا, اتنے کے پیغمبر بنائیے. اسی طرح کا جملہ تو مکہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا تھا, زیادہ نہیں حدیث وہ کھڑے ہو کر کے اس میں ولید نے مغیرہ کہا تھا, کیونکہ بہت بڑا تھا وہ اور ان کا سردار تھا, اس نے کہا تھا کہ محمد اگر پیغمبر بنایا جانا تھا تو آپ ہی میں کھلے ہوئے تھے. ارے پیغمبری کے لائق تو یا تو میں تھا یا ابو جہل ہے. اس نے کہا ان کی کہ پیغمبر میں بنایا جاتا, ابو جہل بنایا جاتا, اور دو قاضیوں کا نام دیا تھا, اس لیے کہ میں مالدار بھی ہوں اور میری فیملی بہت بڑی ہے, میں بڑا سرمایہ دار ہوں, بہت حیثیت والا ہوں, تو پیغمبر بھی بنایا جانا چاہیے تھا. صحیح, بالکل وہی کیفیت. تو حضرت نوح نے ان سے کہا کہ ان کن تو اعلیٰ بینت میں ربی, اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پڑھوں, وہ آسانی رحمت میں نندی, اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحم دی ہے. اور کیا نبوت, رحمت سے کیا مطلب؟ نبوت, اس نے مجھ کی طرف سے رحمت پائی ہے, وہ اس کے فضل اور کرم پر موقوف ہے, جس کو چاہے ایسے اعلیٰ اور عزت بآب مرتبے میں فائز کر دے. اس کی قدرت پہ کسی کو دم مارنے کی گنجائش تھوڑی ہے. ارے اگر حضرت بلال حبشی کو حبش کی سرزمین پر رہنے کے باوجود
پوری امت کا سجد اور آقا بنا دے اس کا کرم ہے. اور اگر حضور کے گھر کا بدل کا رہنے والا ابو جہل اس امت کی نگاہ میں ذلیل سے ذلیل تر ہو جائے جبکہ سردار قریش تھا, اس کی قدرت ہے. فرعون کو اگر دریائے نیل میں ڈبو دے تو اس کی قدرت ہے, اور نمرود کو اگر مچھر سے مروا دے دے تو اس کی قدرت ہے. اس کی قدرت میں کون دبا سکتا ہے بھائی, کون آ سکتا ہے؟ تمہارا یہ اعتراض بالکل بھیجا ہے. اس نے اگر مجھ کو اپنے کرم اپنے فضل اپنے عنایت سے رحمت سے رحمت عطا فرمائی, مجھے نبوت دی ہے, تو اس میں شک کی گنجائش کیا ہے نا؟ اور رہ گئی بات یہ, انزلکموہا, تو میری رحمت دے کر کندھے ہو گئے, تو ایسا ہے کہ میں تمہیں زبردستی نہیں کر رہا ہوں کہ تمہیں میری بات کو مان ہی لو, میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں. اس سے پہلے کتنی بار بتلایا میں نے کہ پیغمبر کا جو مقام اور منصب ہو کیا ہے, راستہ دکھانا, بس منزل تک پہنچانا اللہ کا کام. میں تمہیں لازم نہیں کر رہا ہوں کہ تمہیں میری بات تم مان ہی لو فورس کے ساتھ, نہیں, سمجھو, دیکھو, پرکھو, جانچو حق کیا ہے, ہونا کیا چاہیے, نیچر سے اپیل کیا کر رہی ہے, فطرت کا تقاضا کیا ہے, اس کو دیکھ کر تو تم اس کو خود ہی قبول کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو گے اور میں تمہارے طرف تھوک دوں گا, نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا صاحب, وہ آپ ہوں گی, دیکھیں کتنی جگہ وہ آپ ہوگی, آپ ہوئے وہ آپ ہوں گی, لا اسألکم علیہ مالا. اگر تم یہ سوچو ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے, اے نوح تم نے تو نیا بزنس شروع کر دیا ہے, وہ بزنس یہ ہے کہ تم پہلے لوگوں کو تبلیغ کرو گے, اس کے بعد جب لوگ تمہارے گر جائیں گے تو پیسہ وصولنا شروع کرو گے, میں تم سے کچھ مال بھی نہیں چاہتا ہوں, اس کا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں, صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس طرح ایک اعتراض یاد آیا, کچھ دن پہلے مجھ سے نوجوان نے سوال کیا تھا, آپ لوگ بھی سن لیں, اس اعتراض کا جواب بھی دے رہا ہوں میں. نوجوان نے سوال یہ کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں کی نمازیں برباد ہیں. کھاتا ہوں مولانا لوگوں کی نمازیں برباد ہیں, اس کا انہیں ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ لوگ نماز پڑھانے کا پیسہ لیتے ہیں. یہ اس نے سوال مجھ سے کیا تھا, کس نے اس سے کیا تھا, تو مجھ سے پوچھ رہا تھا. کتنا اچھا سوال ہے, سب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ظاہر بات ہے, مولوی نماز پڑھانے کا پیسہ لیتا ہے امام, تو ثواب کہاں پائے گا؟ اور یہ ناجائز بھی ہے اس کے قول کے مطابق جو اس نے کہا تھا. آپ تو اس کو فتوا دے سکتے ہو, کوئی فتوا دے گا اس تک, یہ ناجائز ہے. تو میں نے اس بچے کو سمجھایا, نوجوان کو, میں نے کہا عزیزم اس سے جا کے کہہ دینا کہ سب سے پہلے تمہارے سوال کا جواب آج کا کوئی مولوی نہیں دے گا, اس لیے کہ سوال تمہارا مولوی سے ہی ہے. اس سوال کا سب سے پہلا اٹیک جو ہے حضرت عمر فاروق کے اوپر ہے. اس کے اوپر حضرت عمر فاروق کے اوپر, کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ہی نے یہ شعبہ قائم کیا ہے, یہ سیکشن. کیا سمجھاتے ہوئے, جب آپ کے زمانے میں مدت خلافت میں اسلام بہت پھیل گیا, عجم کی سرحدوں میں ایران روم وغیرہ فتح ہو گئے, تو اب صحابہ کرام اپنے کام مصروف رہتے تھے یا مجاہدین, تو دین کے کام میں رکھنا پڑنے لگا. کیا سمجھا آپ لوگوں نے بھائی, ظاہر سی بات ہے آپ ہی لوگ لے لو, آپ لوگ بزنس پہ لگے رہتے ہو, ہے نا؟ تو اگر آپ کو بزنس بھی سنبھالنا ہو اور مسجد کی امامت و خطابت بھی سنبھالنی ہو, تو دونوں سے ایک ہی کام ہو پائے گا. تو اس وقت دین میں رکھنا پڑنے لگا, بہت سارے ایسے کام تھے جو نہیں ہونے لگے, لوگوں نے شکایات کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ الگ ایک شعبہ اس کا قائم کر دیا, مبذرین اور مبلغین. ان کا کام ہی یہ تھا کہ صرف وہ دین کی خدمات کرتے تھے, بس دین سیکھتے تھے, دین سکھاتے تھے, اور بیت المال سے ان کے باقاعدہ مشاہرے مقرر کیے گئے, سیلری ان کی مقرر کی گئی. اور میاں آج کل آپ لوگ کیا دو گے اماموں کو, اس زمانے کی سیلری کا صورت دعوت والے امید لگا دو گے, ایک ایک لاکھ دینار ان کے مقرر ہوتے ہیں آپ کی طرح کے لیے. تو میں نے کہا کہ علی کا ایسا کرو کہ تم اس سے جا کر کے بول دینا کہ یہ اعتراض آج کے مولویوں کے اوپر نہیں ہے, یہ اعتراض ڈائریکٹ ہے تو عمر فاروق کے اوپر ہے, اور اگر آج کل کے مولوی کی عبادت ختم ہے تو اس زمانے کے بھی مولویوں کی عبادت ختم ہونی چاہیے, اور اگر اس زمانے کے مولویوں کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو آج کے مولوی کی بھی ہونا چاہیے ان شاء اللہ. بات آ رہی ہے, سب سے پہلا سیکشن اور سب سے پہلا شعبہ کس نے قائم کیا ہے؟ وہ عمر فاروق نے, اور یہ ضرورت تھی, یہ ضرورت ہے. ہر کثیرا بہرے کار ساختان, ہر شخص کا الگ کام ہے, جو شخص جس کام کے لیے ہے اور علماء نے علم پڑھا اس کی خدمات کرتے ہیں. اب اگر عوام یا قوم اس کی خدمت کر جائے, اس کے بعد پیٹ ہے, اس کے بعد بچے ہیں, کہاں سے لائے گا وہ؟ اور اگر علماء بھی اس کو چھوڑ دینا تو وہ انارکی پھیلے قوم کے اندر, جس کا کوئی حدی نہیں, وہ انارکی پھیلے. میں نے بتلایا نہیں کہ واقعہ کلکتہ کا ایک یہ کھونچا لگانے والا, مونگفلی بیچنے والا, اور ایک ٹھیلا کھینچنے والا, ٹھیلا جانتے نا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, کہہ رہے تھے یار میں نے اپنی بیوی کو کل 3 طلاق دے دیا ہے, میں سن جاتے ہیں لیکن کیا کروں, اور مسجد کے سامنے کھڑے سے بات کر رہے تھے. دوسرا کہتا ہے کہ میں تم کو بتاؤں کہ اچھا کیا 3 فقیر کھلا دے, کیا بتایا 3 فقیر کھلا دے, تیری بیوی تیری نیند بنی رہے گی, اس نے فتوا دے دیا. جب یہ طلاق مغلظہ ہے, اور طلاق مغلظہ کی صورت میں وہ شوہر ساری سے نکاح کرے, پھر وہ طلاق دے, پھر عزت گزارے, اس کے بعد پھر اپنے شوہر سے نکاح کرے, تو اس کی بن سکتی دوائی نہ ہو, حرام کاری ہوگی. تو ایسے بھی کون بتائے گا؟ بتائیے اسی لیے. تو میں نے کہا کہ آج تم جا کر اسے بول دینا کہ بھائی ایسا ہے کہ یا تو تم رکا لے کر کے میرے فاروق کے مزار پر جاؤ, زور زور سے وہاں کہو کہ ایسا آپ نے کیوں کیا. اصل میں کیا ہے بیچاری, اس پوری امت میں سب سے زیادہ مظلوم قوم مولویوں کی ہے. ابھی دوپہر میں اٹھ جانا مظہر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی کہ ادب سی بات ہے, کسی اور پروفیشن کے لیے آپ کو مسئلہ, کوئی مکان بنوانا ہے تو آپ انجینئر تلاش کریں گے, کوئی قانونی پیچیدگی ہوگی تو اڈانی پاس جائیں گے, مگر مذہب کے تعلق میں عجب لوگوں نے ایک نظریہ قائم کر رہا کہ جس کو دیکھو مولانا بنا بیٹھا ہوا ہے, ہر شخص مولانا ہے, اپنے طرف فتوا دے رہا ہے, بڑی پیاری بات ان پتہ اس بات میں. تو یہ ہے کہ یہ قوم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, لا اصل کمانی مانا ان حجیا اللہ رفا, تم دے کیا سکتے ہو بے, میرا آج میرے اللہ کے میں کرتا ہے. اور بات حق ہے بھی کہ قرآن پڑھانے کا یا حدیث پڑھانے کا اجر کوئی نہیں دے سکتا ہے, یہ تو صرف ایک معاشی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, کون دے سکتا ہے؟ وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں. کیا کہا تھا ان لوگوں نے کہ یہ جو بیٹھتے ہیں آپ کے پاس نا, یہ نیچ قسم کے لوگ, ان کے بدن سے بدبو آتی ہے, ان کو دور کر کے جتنے سے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. اور یہی جملہ میرے آقا سے کہا گیا تھا, یاد ہے نا وہ حدیث, یہی جملہ میرے آقا سے کہا گیا تھا. یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا, یہ تو یہ کہ ہمارے مرتبے سے گرے ہوئے لوگ ہیں, اور دوسرے ہم آتے ہیں تو ان کے بدن سے بدبو پھوٹتی بنیاد پر ہم ان کے ساتھ, ان کو آپ دور کر دیں تو آپ سے بات چیت کریں گے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا کہا, اللہ اکبر, انہم بلاقوا ربہم ولکن یراکم قوم تجہلون, تم کہتے ہو کہ میں ان کو دور کر دوں, یہی تو میرے اصحاب ہیں, یہی تو میرے اصحاب ہیں میاں, وہ رذیل وہ ذلیل سے تم کہہ رہے ہو, ان کے مرتبے کو کون پہچان سکتا ہے؟ دولت و ثروت کے نشے میں چور تم لوگ کیا سمجھ سکتے ہو ان کے مرتبے کو؟ انہم مراقو رب, یہ اپنے رب سے ملنے والے لوگ ہیں. ہاں رہ گئی بات یہ کہ اب تم نے جو کہا تھا کہ ہم ارا دلون آبادی اور رائے تمہارا رقم عالیہ من فضل، یہ زمین قسم کے لوگ ہیں وہ بات دیکھے فوراً قبول کر لیا، ہمیں کوئی آپ کے اندر کوئی فضل تو بتائیے نظر نہیں آتی ہے، اس کا کتنا تیکھا جواب حضرت نوح نے دیا ہے، انی اراکم ولکنی اراکم قوم تجہلون، میں تمہیں جاہل دکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل نظر آ رہے ہیں، عقل نہیں تم لوگوں کے پاس ہے، دین کا تعلق دولت سے نہیں ہے، بدن سے نہیں ہے، خوبصورتی سے نہیں ہے، جمال سے نہیں ہے، نسب سے نہیں ہے، شرافت سے نہیں ہے، فیملی کے مطلب کی ہائی اسٹیٹس سے نہیں ہے، دین کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے اور طبیعت سے ہے، جس کی جیسی خاص طبیعت ہوتی ہے جتنا لے 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 بس، آپ حدیث پڑھائیں چنانچہ بخاری وغیرہ مسلم وغیرہ کی حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں کیا آتا ہے، حضور نے بیان فرمایا بیان فرمایا بیان فرمایا، اس کے بعد من نسیہ نسیہ ومن حفظہ حفظہ ومن حفظہ فقد عالم، جو بھول گیا بھول گیا، جس نے یاد رکھا یاد رکھا، اور جس نے یاد رکھا وہ صحابہ کے درمیان سب سے زیادہ جانکار ہے، وہ کیا سمجھاتے ہیں، جب حضور کوئی یاد دان کروا دے نا تو کچھ صحابہ بھول جاتے کچھ لوگ یاد رکھتے، جس نے جو یاد رکھتا تھا اس کا اسٹیٹس بڑھ جاتا تھا صحابہ کے بیچ میں، وہ عزت معاف سمجھا جاتا تھا، اس کی لوگ قدر کرتے تھے، او یہ فلاں صحابی ہیں انہوں نے حضور کی وہ بات پوری یاد رکھی ہے، تو ان کی عزت کی جاتی ہے، ایسا ہے کہ تمہارے عزت دینے سے مذہب عزت عزیز نہیں ہوگا، مذہب قبول کر کے تم عزیز ہو سکتے ہو، اور یہی فیکٹ ہے اور یہی حق ہے. اچھا صاحب پھر دیکھیں کیا کہا، ویا قومی من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم افلا تذکرون، اچھا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کو جو ہے دور کر دوں، یہ تو میرے ہاتھ پیر ہے بھائی، انہیں پر تو میں ڈیپینڈ کرتا ہوں، حالانکہ حقیقی موقوف توقف تو اللہ کی ذات کریمی پر ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اسی کے اوپر سارا تکیہ ہو، لیکن دنیا عالم اسباب ہے، تو اس عالم اسباب میں یہی تو میرے سپورٹر ہیں اور یہی تو میرے مددگار ہیں، میں ان کو اگر اپنے سے دور کر دوں تو پھر افلا تذکرون، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو، دیانت سے عقل سے کیوں نہیں کام نہیں ہوتے، انداز دیکھ رہے ہیں تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں، بیوقوفی کی باتیں کیوں کرے جا رہے ہیں. اچھا صاحب آیت نمبر 31 کا انداز بلایا تھا ہماری، ان کا اعتراض جو تھا وہ یہ کہ آپ کے پاس تو خزانہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو نبی مان لے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس ایسی کوئی انسین نالج بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آپ سے کوئی فیوچر کی بات جان سکیں، اور جو ہے آپ فرشتہ بھی نہیں ہو، آپ ہمارے جیسے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے تینوں کا جواب بڑا پازیٹو کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، اس سے پہلے اس بات کو میں بتا چکا ہوں تقریر میں بھی اور تفسیر میں بھی، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل. دلیل اس وقت پیش کی جائے گی جب کوئی دعویٰ کیے ہوئے ہو، تو میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ سیٹلائٹ ہے، میں نے دعویٰ کر دیا تو مجھ کو اس کی دلیل بھی دینی پڑے گی کہ نہیں دینی پڑے گی، لیکن میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، اب اس میں سے کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے کہے صاحب یہ سیٹلائٹ کیسے ہے، تو بیوقوف کون ہوگا، جو دلیل تیار کر رہا ہے وہی تو بیوقوف ہوگا نا بھائی. اگر دعویٰ کرنے والا یہ کہتا کہ سیٹلائٹ ہے اس کے بعد اب دلیل نہ دیتا تو مجرم تھا، لیکن جب دعویٰ ہی نہیں کیا گیا کوئی شک کھاؤ کرے گا صاحب یہ سیٹلائٹ کیسے ہے، جو وہ ہے ارے دعویٰ نے تو دلیل دی تھی، سیم ہی بات وہاں تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے یا کوئی بھی پیغمبر ہمارے آقا ہی کو لے لیجئے، جو یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں غیر جانتے ہیں، وہ اسی آیت کریمہ سے ان کا بھی جواب ہے، اگر پیغمبر یہ دعویٰ کرتا کہ میرے پاس خزانہ ہے، میں بہت ریچسٹ ہوں، اگر پیغمبر دعویٰ کرتا کہ میں انسین نارش تمام رکھتا ہوں، اگر پیغمبر دعویٰ کرتا کہ یقیناً میں اپنی پاکیزگی نظافت اور شرافت میں بشری تقاضوں سے ہٹ کر کے فرشتہ ہوں، تو دلیل دینی پڑتی, تو دلیل دینی پڑتی. انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ اللہ تعبد الا اللہ. سنیے سنیے گا غور سے, دعویٰ کیا کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو خالی بس, وہ دعویٰ تھا نا. اب اس دعوے کی روشنی میں وہ جتنی دلیلیں مانگے پیغمبر دینے کے لیے تیار تھے, لیکن جب دعویٰ نہیں کیا گیا دلیل کیوں طلب کر رہے ہو تم لوگ, تو بے وقوف کون لوگ ہوئے؟ وہ دلیل طلب کرنے والے لوگ. دیکھیں, اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ایک جواب بھی دیا ہے نا, میں نے دوسرا جواب بھی دے رہا ہوں اس کے بعد. اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں. سجدی یا حضرت ترجمے میں اتنی نزاکتیں ہوتی ہیں, اللہ العظیم اتنی نزاکتیں ہوتی ہیں, اسی کا ترجمہ اگر یوں کر دیا جائے, اور یہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. حضرت ترجمہ کہتے ہیں میں جان لیتا ہوں, بڑا فرق دونوں کے اندر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جان لیتا ہوں, بلکہ اللہ کے جنازے سے جان لیتا ہوں. لیکن اگر یہ کہتے میں غیب جانتا ہوں تو یہ دعویٰ تھا, یہ دعویٰ تھا, اور یہ انسلٹ ہو جاتا کہ نہیں میں جانتا ہوں. یہ سیدھی آ رہا ہے ترجمہ کی فضیلت اور خوبی. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں صاحب کہ میں غیب جان لیتا ہوں. ہاں اللہ اگر جناتا ہے تو جان لیتا ہوں. میاں مجدد کی نگاہ تھی, کوئی دوسری موری چھوٹے موری تھوڑی نگاہ تھی, مجدد کی نگاہ تھی. اور ایسا مجدد جو 400 سال میں کوئی پیدا نہیں ہو سکا, ایسا مجدد جس کے قوت حافظہ کا حال یہ ایک مرتبہ جو کتاب پڑھ لیتے تھے تو زندگی بھر اس کی وہ حافظ محفوظ ہو جاتی تھی, میموری اتنی اسٹرانگ تھی. اچھا تھا. اور میں انہیں نہیں کہتا کیا چلا گیا, اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں. ولا اقول الذين تزري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا, اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں یقین سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے, ایسا کروں تو ضرور ظالموں میں سے ہوں گا. تو پتا چلا کہ یہ تینوں باتیں نہ میں نے کہی ہیں نہ مجھے اس کی دلیل دینے کی ضرورت ہے. ایک جواب ہو گیا, اب دوسرا جواب آئیے لیجیے. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ پیغمبر کو اللہ کی طرف سے خزانے دیے جاتے ہیں, یہ حق ہے. پیغمبر بظاہر دیکھنے میں غریب اور محتاج نظر آتا ہے نا, لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر دھول بھی اٹھا دے گئے تو جنتی خان بن جایا کرے, وہ جنتی دفتر خان بن جائے گا. ہمارے آقا وہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث ہے نا وہ, ان دمانا تاسب اللہ یوم, اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اس کو بانٹتا ہوں. تو جب اللہ نے دیا تو خزانہ کس کے پاس ہوا؟ بول دو کس کی حدیث ہے؟ بڑا دعوی لوگ بخاری پر ہے. کوئی حدیث اگر پیش کی جائے بخاری کے علاوہ, جیسے ہاتھ کے علاوہ اگر کوئی حدیث پیش کی جائے تو بڑا تیوری کی بات ہے, بخاری میں ہے. بولتے کس کی حدیث ہے؟ یہ بخاری کی. اور دوسری حدیث سناؤں, اعطیت مفاتیح خزائن الارض یا اعطیت مفاتیح خزائن الارض. فرماتے حضور بخاری کی حدیث یہ بھی ہے کہ میں سویا تھا, میرے پاس فرشتہ آیا اور اس کے بعد اس نے مجھ کو کنجیاں دی, مجھے زمین کے خزانے کی کنجیاں دی گئی. خزانہ کس کے پاس ہے؟ بولو خزانہ کس کے پاس ہے؟ میری کنجی میرے پاس ہے, میرے گھر کا مالک ہوں, میرے گھر کے مالک آپ ہو جائیں گے. بولیے, میری کنجی میرے پاس ہے, میرے گھر کا مالک. اور خزانے کی زمین کے خزانے کی کنجی اصول کے پاس رکھوں مالک. بخاری کی حدیث ہے, نہ شفا کی ہے, نہ وفا کی ہے, نہ سلائل کی ہے, نہ مواحد کی ہے, نہ خصائص کی ہے, نہ تبری کی ہے, نہ بیہقی کی ہے, نہ دارمی کی ہے, نہ طبرانی کی ہے. کس کی ہے؟ بڑا دعویٰ ہے لوگوں کو بخاری پر, ہے نا. حالانکہ مراسیل اور مقانید کے لحاظ سے اگر جانچا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مسند امام اعظم کو ترجیح دی جائے گی, میری اپنی نظریے کے مطابق, میری اوپینین. سمجھا رہا ہے. پیغمبر کے پاس خزانے ہوتے ہیں, یہ انکسار تھا ان کا, کس کا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا انکسار. بڑا پڑھا لکھا ہے یار, لیکن جب ملتا ہے تو بات چھوٹ کے ملتا ہے. یہ ساری اس چیز ہے, اگر کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہو, بہت اچھا ڈاکٹر ہو, وہ آپ سے جھک کر کے ملے, میری کیا بات ہے یار, بس کچھ مریض آ جاتے ہیں جب وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے تو کیا آپ کہنا شروع کر دیں گے, تو بہت گھٹیا ڈاکٹر, اس کے بعد چند ہی آدمی بیٹھتے ہیں, آپ کو کہنے کا بھی جائے گا انتظاری ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ غیب, اللہ جل شانہ نے اپنے ہر نبی کو غیب کیا ہے. یہ ساری حضور کی خاصیت نہیں ہے, ہر نبی کو, اس لیے کہ نبی ہوتا ہی ہے کہ غیب کی بات بتانے والا, نبی کہتے ہیں غیب کی بات بتانے والے کو. اگر نہ ہوتے غیب جاننے والے حضرت نوح تو یہ کیوں کہتے کہ وہ آنے والا ہے, کیوں کہتے کہ آنے والا ہے, بس انتظار کرو آنے والا ہے. بھائی عذاب کی خبر دی تھی نا, ابھی آیت کریمہ ہے کیا, انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں تمہیں دردناک دن کے عذاب کی خبر دے رہا ہوں, ڈرا رہا ہوں. اگر غیر نہیں جانتے کیسے کہہ سکتے تھے, ٹھیک ہے صاحب میں درد دے رہا ہوں, میں کہوں گی ٹھیک ہے انتظار کیجئے, کل زبردست طوفان آئے گا, کل نہیں آئے گا ڈائبٹیز ہوگا. سیٹلائٹ کے ذریعے فضائی تسخیر کرنے والے لوگ ٹی وی پر بہت سارے دعوے کرتے ہیں, کبھی سچ بھی ہوتا ہے اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے. پیغمبر نے کیا کہا تھا, انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میری بات نہیں قرآن کی آج چاہیے, میں تمہیں دردناک دن کے عذاب کی خبر دے رہا ہوں. اور پیغمبر وہ عذاب دیکھ بھی رہے تھے, پیغمبر وہ عذاب دیکھ بھی رہے تھے کہ عذاب کیسا آئے گا, سچویشن کیا ہوگی اور لوگ تباہ کیسے ہوں گے, سب دیکھ رہے ہیں. اور یہی یہ بات بھی ذہن کے اندر اتار لی جائے کہ پیغمبر کو جتنے بھی علوم غیبی عطا کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, جس کی طرف سے عطائی ہوتے ہیں. اسی لیے تو جنگل میں جا کر کے کشتی بنا رہے تھے, اللہ جب گزرتے تھے آگے آ رہی چلا گیا, اب تک پیغمبر سے اب کارپینٹر ہو گئے, یہ تو آپ فرما دیتے ہاں اس دن کا انتظار کریں, غیب جانتے تھے مگر انتظار. اور فرشتہ اس سلسلے میں علم الکلام اور علم العقائد کی سب سے عظیم تر کتاب جو پڑھائی جاتی ہے دس گاہوں ہم لوگوں کی شرح عقائد, اس کے اندر ایک بڑی اچھی بحث لکھی ہوئی ہے, پیغمبروں کا رسول, انسانوں کا رسول اور پیغمبروں کا رسول, انسانوں کا رسول ہوتے ہیں اور فرشتوں کا رسول, فرشتوں کا رسول زبان کا یار ذہن بھٹک جاتا ہے, فرشتوں بھی رسول ہوتے ہیں اور آدمیوں بھی رسول ہوتے ہیں. آدمیوں کا رسول پیغمبر فرشتوں کے رسول سے افضل ہوتا ہے, آدمیوں کا رسول فرشتوں کے رسول سے افضل ہوتا ہے, بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا درجہ جبریل امی سے افضل ہے, وہاں پہ لکھا ہے. تو یہ مقام تشبیہ تھا, میں کہاں کہتا ہوں وہ فرشتہ ہوں اور زائد بات فرشتہ ہوں بھی نہیں ہوں, لیکن مرتبے میں فرشتے سے بھی اللہ سبحان اللہ, قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھا جائے. اب رہی بات یہ کہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو دور کر دیا جائے, تو سنو, چہرے پر لگا ہوا اوٹن یا بازا یا صابن یا اسنو یا پاؤڈر, اگر یہی خوبصورتی کی دلیل ہے تو اسے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت چہرے اندر سے بڑے گندے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت چہرے اندر سے بہت گندے ہوتے ہیں. میاں دل جس کا جتنا خوبصورت ہو, دن کی خوبصورتی درس و خوبصورتی ہوا کرتی تھے. آئے بات سمجھ میں؟ یہ غریب تم کہتے ہو بدبو آ رہی ہے, کپڑے پھٹے ہیں, بات کرنے کے لائق نہیں ہے, نیچ قسم کے لوگ ہیں, رذیل لوگ ہیں, کیا تم نے ان کا دل دیکھا ہے؟ ان کے دل تو وہ ہیں کہ جو مشکات نبوت سے روشن ہیں, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت سے ان کا دل لبریز ہے. تو تم کہتے ہو میں ان کو ہٹا دوں, کبھی نہیں ہٹا سکتا ہوں جی, کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں کتنا واضح لفظ ہے, اللہ عالم با فی انفسہم, ان کے دلوں میں جو ہے اللہ جانتا ہے. انی لمن الظالمین, میں ان کو دور کر کے ظالم تھوڑی بننے والا ہوں. اور صاحب یہ مکالمے, یہ ڈسکشن چلتی رہی, اس کے بعد مغرورین کی جماعت جو تھی وہ کیا کہتی ہے, یہ نور قد جاءت الطفاق ساتینا ساتینا بمان درد نائن کنت من الصادقین, یہ نور تو نے بڑی بحث کر ڈالی ہے, جا دلتنا ہم سے بحث کی اور اکثر تجدا لینا, بڑی لمبی بحثیں کی ہیں تم نے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خالی ایک دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ 950 سال کا یہ عرصہ ہے. اللہ اکبر, کتنی لمبی گفتگو ہوئی ہوگی, کس قدر دلائل سے حضرت نوح نے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی, بار بار اللہ کے احکام پیش کیے ہوں گے, اللہ کی قدرتوں کا اظہار کیا ہوگا, مشاہدات کی باتیں کی ہوں گی, معجزات بھی دکھلائے ہوں گے, 950 سال تک یار. اللہ اکبر, سات سر تک تو ایسا کرو نا کہ بہت ہو چکا ہے. وہ ذرا دیکھیں جھوٹ کس قدر, یعنی کہتے ہیں چوری سینا زوری, وہی اس آیت کریمہ بیان کی گئی ان کی, اے دو اگر تم سچے ہونا تو جو تم نے ہم سے وعدہ کیا اس کو لا کر کے دکھلا دو. اللہ اکبر, کیا تھا کہ دنوں نے کہا تھا نا کہ میں تم کو ایک دردناک دن والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں, تو کیا کہا, اب چوری اتنی بڑھ گئی, اتنی سینہ زوری ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی صداقت پہ شبہ کیا جانے لگا, اگر تم سچے ہو تو کلاؤ دکھلاؤ ہم کو. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو غلط ہوتا ہے نا بڑی ڈونگے مارتا ہے, جب جھوٹ پہ ہوگا نا تو بڑی صفائی پیش کرنے میں زور زور بولنا شروع کر دے گا, اور جو جتنا زور سے بولے سمجھ لو اتنا ہی آتے پاتے تھے. وہ طریقہ ہے. اچھا حضرت نوح نے کیا کہا, قال انما یاتیکم بھی اللہ ان شاء عمان کے مولجی, ہاں ٹھیک ہے اللہ اس کو لائے گا, اگر چاہ لیا اس نے تو اس کو لائے گا, عمان تم مولدین, اور جب وہ آ جائے گا نا تو پھر تم میں کسی کی جرات نہیں کہ اس کو روک سکے ہو. اللہ کو تھکا سکو گے تو اس کو عاجز کر سکتے ہو, نہیں آئے گا تو آئے گا, جب آئے گا تو پھر تم تنکے کی طرح سے بہنا شروع ہو جاؤ. ورائن پاؤکم نسحی, اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی, ان عرب علن صحالکم, اگر میں تمہارا بھلا چاہوں, ان کان اللہ یرید انجہویکم ہوا ربکم بیلیہ ترجعون, جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے اور وہ تمہارا رب ہے اسی کی طرف پھر ہوئے, پتا چل گیا کہ میری نصیحت سے تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں, ٹھیک ہے نہیں ہونے والا ہے, تو تمہارے کالے کرتوتوں کی بنیاد پر بھی رب تعالیٰ کا عذاب بس اترنے ہی والا ہے. اچھا صاحب یہ واقعہ یہیں رک گیا ہے تھوڑا سا, اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے نا, اب حضور کے ماحول میں یہ گفتگو ہو رہی ہمارے آقا کے بارے میں. جب یہ واقعہ اللہ کے رسول نے سنایا نا تو ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا, کافروں مشرکوں نے, اور جھوٹی جھوٹی روایتیں اور کہانیاں اور اعتراضات کرنے شروع کر دیا. یقولون افتراہ, کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا ہے کہ حضور اپنے من سے ہی سے بیان کر رہے ہیں. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی, تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا تو اس کا جرم میرے اوپر ہوگا. وانا بری مت الجرمون, اور جو تم گناہ کر رہے ہو اس کا سوال مجھ سے نہیں اس کے مجرم تم ہو. رہ گئی بات یہ کہ حضرت نوح کا جو واقعہ میں نے سنایا ہے تم سمجھتے ہو کہ خالی تمہیں دھاؤں دینے کے لیے ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے, اگر یہ غلط ہے تو میرا معاقضہ ہو جائے گا اور رب کریم کے حضور, لیکن اگر یہ حق ہے تو مجرم تم ہی ہو, اور بات یہی ہے کہ یہ حق ہے مجرم تم ہی ہو. اس کے لیے کہا گیا یہ مشرقین مکہ کے لیے، کفار مکہ کے لیے. ابھی چل رہا ہے واقعہ، چل رہا ہے واقعہ، یہ گفتگو تھی. اب پورے درس کے اندر جو آج کی بحث ہے، میں نے پہلے کہا تھا جتنا ہو جتنا سے دوہرا رہا ہوں کہ اس زمانے کے ماحول کو دیکھیے اور اس زمانے کے ماحول کو دیکھ لیجئے، کتنی ہماہنگی اور کتنی مماثلت ہے اس زمانے میں اور اس زمانے میں، اس زمانے کی جملے بازیوں میں اور اس زمانے کی جملے بازیوں میں. اللہم صل علی سیدنا رب کریم. درس کے اندر اگر کسی طرح کوئی غلطی مجھ سے ہوئی اسے معاف فرما، جو کچھ جان کے سفر مارکا ہے کر فرما، قرآن پاک روحانی فیوز و اثرات سے ہمارے دلوں کی کٹوت فرما دے، اور قرآن پاک کو دنیا اور آخرت میں ہونے کے لیے ہم لوگوں کے لیے نجات دہندہ بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق ہی بنور یاشی سیدنا مولانا محمد والی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.